پیر 11 جولائی کے سربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کشیدگی جاری, لیکن کیا احتجاج اور تصادم کا یہ سلسلہ ماضی کے احتجاج سے مختلف ہے؟
پچھلے 3 روز کے دوران نیم فوجی دستوں کی فائرنگ میں مرنے والوں کی تعداد 30 ہو گئی ہے. یہ اس میں ایک مختلف پہلو ہے, اتنا یوز آف فورس ہوا ہے پولیس اور نیم فوجی دستوں کی جانب سے.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 8 جولائی سے جاری کشیدگی کے دوران سرکاری فورسز کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 30 ہو گئی ہے, جبکہ وادی بھر میں مسلسل کرفیو کا آج تیسرا دن ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
علیحدگی پسند رہنماؤں سعید علی گیلانی, میر وائز عمر اور یاسین ملک نے ایک مشترکہ بیان میں کشیدگی اور ہلاکتوں کے لیے حکومت کو ذمہ دار قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ مظاہرین پر فائرنگ کا سلسلہ بند نہ کیا گیا تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. واضح رہے مقامی حکومت نے حریت رہنماؤں سے قیام امن کے لیے تعاون کی اپیل کی تھی. آج بھی حکومت ہند کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے اپوزیشن رہنما سونیا گاندھی اور کشمیر میں حزب اختلاف کے رہنما عمر عبداللہ کو فون کیا اور ان سے قیام امن کے لیے مشترکہ کوششوں کے لیے کہا. اس دوران حالات مسلسل کشیدہ ہو رہے ہیں کیونکہ 2 کم سن بچوں اور ایک خاتون کی ہلاکت کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 25 تک پہنچ گئی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ایک پولیس اہلکار کو مشتعل ہجوم نے گاڑی سمیت دریائے جہلم میں پھینک دیا.
پاکستانی سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تشدد کے حالیہ واقعات کا معاملہ ہر سطح پر اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے.
ہم بین الاقوامی برادری کو بھی بتائیں گے, اقوام متحدہ کو بھی بتائیں گے کہ یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور جس طرح کا ظلم روا رکھا جا رہا ہے اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے بین الاقوامی برادری جو ہے اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے جس کو پورا کرنا چاہیے.
بھارتی ریاست اتر پردیش میں 24 گھنٹوں کے اندر سب سے زیادہ درخت لگائے جانے کا نیا عالمی ریکارڈ بنانے کی تیاریاں عروج پر ہیں. اس سلسلے میں 5 کروڑ پودے پوری ریاست میں تقسیم کیے گئے ہیں اور اس مہم میں 10,000 افراد حصہ لے رہے ہیں. اندھیرے میں اس کام کو جاری رکھنے کے لیے لالٹینے اور سانپ سے کاٹنے سے محفوظ رہنے کے لیے تریاق مہیا کیا گیا ہے. انڈیا کی حکومت تمام 29 ریاستوں کو اس بات پر مائل کر رہی ہے کہ وہ ملک میں جنگلات کی تعداد کو بڑھائیں جو کہ اس وعدے پر عمل درآمد ہوگا جو گزشتہ برس کلائمیٹ سمٹ میں کیے گئے تھے. اسرائیل میں 30 سالہ تحقیق کے بعد ماہرین نے ایک فلسطینی قبرستان دریافت کیا ہے. اسرائیل میں محققین کا کہنا ہے کہ یہ دریافت ہونے والا پہلا فلسطینی قبرستان ہے. سبا ناز.
یہ دریافت سن 2013 میں کی گئی تھی اور بالآخر اتوار کو اس کی رونمائی کی گئی. اس مہم میں شامل ماہرین کا کہنا تھا کہ انہوں نے وہاں موجود قبروں میں سے 145 انسانی جسموں کی باقیات کو دریافت کیا ہے. لیون لیوے نے اس مہم کی سربراہی کی. بتایا گیا ہے کہ ان قبروں کے گرد خوشبو, خوراک, زیورات اور ہتھیار موجود تھے. اس دریافت کو 3 سال تک چھپایا گیا جس کی وجہ کھدائی کو بغیر کسی رکاوٹ کے ممکن بنانا تھا. یہ خدشہ تھا کہ سخت گیر یہودی اس اقدام کی مخالفت کریں گے کیونکہ ان کی جانب سے پہلے مظاہرے کیے جا چکے ہیں.
سابق برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے عہدے کے حصول کی دوڑ میں شامل 2 خواتین امیدواروں میں سے ایک نے کنزرویٹو پارٹی کی رہنمائی اور وزیر اعظم کی دوڑ سے اپنا نام واپس لے لیا ہے. ذیشان حیدر.
اینڈریا لیٹسم نے اپنی مخالف تھریسا مے کو ان عہدوں کے لیے موضوع قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ برطانیہ کو یورپی یونین سے بہترین ممکنہ شرائط پر باہر نکال سکتی ہیں. لیٹسم کا کہنا ہے کہ وہ نہیں سمجھتی کہ انہیں کنزرویٹو ممبران پارلیمان کی وہ حمایت حاصل نہیں ہے جو مستحکم حکومت کو چلانے کے لیے درکار ہوتی ہے. ادھر حزب اختلاف کی جماعت لیبر پارٹی کے رہنما کو اپنی اتھارٹی کے چیلنج کا سامنا ہے کیونکہ ایم پی اینگلا ایگل نے باقاعدہ جرمی کوربن کے خلاف تحریک کا آغاز کیا ہے.
ادھر جرمن چانسلر اینگلا مرکل کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے یورپی یونین سے اخراج کے بارے میں مذاکرات مشکل ہوں گے. انہوں نے مشرقی جرمنی میں ایک سیاسی ریلی کے دوران یہ بیان دیا ہے. اور امریکہ نے بنگلہ دیش میں ہونے والے عسکریت پسندوں کے حملوں کے تناظر میں اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کا سفر کرتے وقت احتیاط سے کام لیں. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے دہشت گردوں کی دھمکیوں کا جائزہ لیا ہے اور انہیں خطرناک قرار دیا ہے. ادھر شام کے شہر حلب میں انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ باغی گروپوں نے 300 کے قریب گولے بٹے ہوئے شہر کے حکومتی زیر انتظام علاقے میں داغے ہیں. اور شمسی توانائی سے چلنے والے ہوائی جہاز سولر امپلس 2 نے اپنا آخری سے پہلے والی اڑان بھر لی ہے جو کہ اسپین کے شہر سیول سے بھری ہے اور اس کی منزل مصر کا شہر قاہرہ ہے. طاہر عمران.
شمسی توانائی سے چلنے والے اس زیرو فیول طیارے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ 48 سے 72 گھنٹوں میں قاہرہ پہنچے گا۔ یہ دورانیہ موسم کی صورتحال پر منحصر ہے۔ قاہرہ پہنچنے کے بعد سولر امپلس 2 کو دنیا کے گرد چکر لگانے کے مشن کا آخری سفر طے کرنا ہوگا، جو ابو ظبی تک ہے، جہاں سے سولر امپلس 2 نے 2015 میں اپنے اس مشن کا آغاز کیا تھا۔ پوری دنیا کے گرد چکر لگانے کے مشن میں دو پائلٹوں نے باری باری پرواز کی۔ آندرے بوشبرگ سولر امپلس 2 کو قاہرہ لے جائیں گے، جبکہ برٹرنڈ پیکارڈ اسے آخری منزل تک پہنچائیں گے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
سروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ کی تنبیہ کے باوجود ملک کے صدر اور نائب صدر کی حامی فورسز کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، جو میں سے اب تک ان جھڑپوں میں 200 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ اس کی تفصیل ذرا دیر میں، لیکن پہلے رخ کرتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا، جہاں پچھلے 3 روز سے کشیدگی جاری ہے۔ اس زمن میں بھارتی حکومت نے سیاسی حریفوں اور کشمیر میں سرگرم تمام سیاسی حلقوں سے تعاون کی درخواست کی ہے، لیکن علیحدگی پسند تنظیموں نے حکومت سے کہا ہے کہ اگر حالات ٹھیک کرنے ہیں تو نہتے مظاہرین پر فائرنگ کا سلسلہ اور عوامی اجتماعات پر پابندی کو فوراً ختم کیا جائے۔ گزشتہ جمعے کو علیحدگی پسند کمانڈر برہان وانی کی ایک مبینہ مقابلے میں ہلاکت کے بعد سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جس میں اب تک 30 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ آج پولیس کا کہنا ہے کہ مشتعل مظاہرین نے جنوبی کشمیر کے سنگم علاقے میں پولیس کی ایک گاڑی کو دھکیل کر دریا میں پھینک دیا، جس میں ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا ہے۔ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وادی میں تشدد مزید پھیلے گا۔ تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
جنوبی کشمیر کے 4 اضلاع سری نگر اور بعض دیگر مقامات پر 3 روز سے مظاہرین پر سرکاری فورسز کی فائرنگ میں ہوئی ہلاکتوں کی تعداد 30 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ہسپتال زخمیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اس دوران وادی بھر میں سخت کرفیو اور انٹرنیٹ پر پابندی کے باعث عام زندگی مفلوج ہے۔ آج علیحدگی پسندوں نے مزید 2 روز تک ہڑتال کا اعلان کیا، جبکہ حکومت ہند اور مقامی حکمران اتحاد نے حالات پر قابو پانے کے لیے سیاسی عمل کا آغاز کر دیا۔ کل بی جے پی کی حمایت یافتہ محبوبہ مفتی کی حکومت نے علیحدگی پسندوں سے تعاون کی اپیل کی تھی، اور آج حکومت ہند کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے بھارت کی حزب اختلاف کی رہنما سونیا گاندھی اور کشمیر کے سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ سے فون پر بات کی اور ان سے قیام امن کی کوششوں میں تعاون کی اپیل کی۔ لیکن علیحدگی پسندوں نے ایک مشترکہ بیان میں ان اپیلوں کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے، کیونکہ حکام نے انہیں گزشتہ 2 برس سے گھروں میں نظر بند رکھا ہے۔ میرویز عمر فاروق کے الفاظ،
میں کہوں گا کہ ریاستی دہشت گردی کا ایک بدترین مظاہرہ حکومت اس وقت کر رہی ہے، اور افسوس کی بات تو یہ کہ اگر آپ دیکھیں جو میکسیمم انجریز ہوئی ہیں، جو میکسیمم ڈیتھس ہوئی ہیں، یا تو سروں پہ گولیاں لگی ہیں یا تو سینوں پہ گولیاں لگی ہیں، کوئی کراؤڈ کنٹرول میکانزم انہوں نے اختیار نہیں کیا ہے۔ یہ جو ہے وہ نان لیتھل ویپنز استعمال کر سکتے تھے، لیکن وہ بھی نہیں کیے گئے۔ سیدھا جو ایک مقصد ان کا رہا ہے وہ شوٹ ٹو کل رہا ہے۔
علیحدگی پسندوں نے منگل اور بدھوار کو بھی ہڑتال کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر میں رائے شماری کرنے سے ہی پائیدار امن قائم ہو سکتا ہے۔ اس دوران حکومت ہند اور مقامی حکومت کشمیر کے حالات سے متعلق نظریاتی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ بی جے پی کی دیرینہ پالیسی رہی ہے کہ کشمیری علیحدگی پسندوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خطے میں وقت وقت پر انتخابات ہوتے ہیں، لیکن اس بار علیحدگی پسندوں سے قیام امن کی کوششوں میں تعاون کی اپیلوں سے لگتا ہے کہ اس پالیسی پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ بھارتی حکومت کے مشیر برائے قومی سلامتی اے کے ڈوول نے بھی آج اعلان کیا کہ حکومت کشمیر کے بارے میں اعتماد کے ساتھ مسائل کا حل ڈھونڈنے کی اہل ہے۔ اس دوران لوگوں کا الزام ہے کہ نیم فوجی اہلکاروں نے گھروں میں داخل ہو کر لوگوں کو ہراساں کرنے اور سڑکوں پر ایمبولنس گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کرنے کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے، جس سے غم و غصہ اور احتجاجی مظاہروں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ تشدد اور مزاحمت کی تازہ لہر 8 جولائی کو جنوبی کشمیر میں مقبول مسلح کمانڈر برہان وانی کی 2 ساتھیوں سمیت ایک مبینہ تصادم میں ہلاکت کے بعد شروع ہو گئی تھی۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
سری نگر سے نامہ نگار ریاض مسرور۔ برہان وانی حزب المجاہدین کے کمانڈر تھے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک ملٹنٹ تھے۔ تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر ان کی سپورٹ میں لوگ اتنی تعداد میں کیوں نکلے؟ اسی بات کا تجزیہ کرنے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے دلی میں خارجی امور کی ماہر اور تجزیہ کار سہاسنی حیدر سے بات کی اور یہی سوال ان کے سامنے رکھا۔
پچھلے ایک سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ملٹنٹ کی انکاؤنٹر میں یا ایکشن میں کلنگ ہوتی ہے تو کافی سارے لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں، لیکن شاید اس بار لوگوں نے زیادہ اس پہ توجہ دی ہے کیونکہ کافی ایک ہائی پروفائل کلنگ تھی۔ برہان وانی خود ایک ایسے شخص تھے جو سوشل میڈیا پہ کافی جانے مانے تھے، ینگ تھے، بہت ایسے لوگ تھے جو سوشل میڈیا پہ ان کے بارے میں چرچا کرتے تھے، اور ان کی کلنگ اور پھر پولیس کا کہنا کہ یہ ان کی سب سے بڑی سکسیس ہے پچھلے سالوں میں، اس کی وجہ سے ایک پروفائل ہے، اس کی وجہ سے اتنے لوگ شاید آئے ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ کشمیر ویلی میں لوگ جو وہاں پر پہنچے ہیں، جنہوں نے سلوگن اٹھائے، وہ اپنا پروٹیسٹ ظاہر کرنے کے لیے اس کو ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔
اچھا، تو پولیس نے بھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسے بڑی اچیومنٹ بتایا ہے، تو آخر ایسا کیا ہے کہ جو میڈیا بھی اور گورنمنٹ بھی اسے جو ہے بڑی اچیومنٹ کے طور پہ پیش کر رہا ہے؟
دیکھیے، پچھلے کچھ سالوں سے برہان وانی کی سٹوری کشمیر ویلی میں بہت جانی مانی ہے، کیونکہ یہ ایک ینگ آدمی تھے، 15 سال پہ شاید انہوں نے حزب المجاہدین جوائن کیا تھا یا سچی ملٹنسی جوائن کیا تھا۔ ایٹ دا ٹائم انہوں نے جو سٹوری دی تھی وہ اس کے بیسس پہ ہمیں پتا ہے کہ وہ اور ان کے بردر ساتھ میں تھے، ان کی کوئی ہاتھا پائی ہو گئی تھی سیکیورٹی گارڈ سے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو بری طرح سے مارا گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ملٹنسی جوائن کریں۔ لیکن اس میں تعجب کی یہ بات ہے کہ اتنا سب جو انہوں نے انٹرنیٹ پر ڈالا ہوا ہے، ان کی فوٹوز آپ نے دیکھی ہوں گی، وہ کیموفلاج یونیفارمز پہن کے، بڑے بڑے گن پکڑ کے، انٹیلیجنس ایجنسی اور سیکیورٹی فورسز یہ نہیں بتا سکتی ہیں کہ اب تک کون سے ایسے بڑے کانڈ ہیں جن میں انہوں نے کوئی سکسیس پائی ہے، کیونکہ اب تک جو بھی اٹیکس وانی کو مطلب کریڈٹ کیے جاتے ہیں، ان میں ایسا کوئی بڑا اٹیک نہیں ہے۔ ادا جو ہے برہان وانی کے لیے جو امیج کریٹ کی گئی ہے وہ انٹرنیٹ پہ تھی اور سوشل میڈیا پہ تھی۔ اسٹڈیز کے حساب سے پہلے کے مقابلے اب جو ینگ کشمیری ہے سب سے زیادہ وہ اپنے کمپیوٹر پہ یا اپنے فون پہ انفارمیشن کو حاصل کرتا ہے، تو شاید اسی وجہ سے ان کی سوشل میڈیا پریزنس بہت بڑی تھی۔ اتنا ضرور ہے کہ پچھلے سال میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان اپنی طرف سے جو سٹیٹمنٹ دیتے آ رہا ہے اور حزب المجاہدین پرٹیکولرلی جو تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، شاید اس کی وجہ سے بھی زیادہ پبلسٹی ہے برہان وانی کے لیے۔ لیکن آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ ملٹنٹ شاید 6 سال سے ہیں اور پچھلے کچھ ہی سال میں ان کے بارے میں لوگوں کو زیادہ مطلب سنائی دیا تھا۔
اچھا، بی جے پی جو ہے رولنگ کوالیشن میں آئی ہے، اس سے حالات پر کیا اثر پڑا ہے؟
آئی ڈونٹ تھنک اس پہ حالات پر اتنا اثر پڑا ہے، بیکاز جو ہم نے دیکھا تھا بی جے پی اور پی ڈی پی کے بیچ میں جو کوئلیشن ہے وہ ایک نارمل کوئلیشن نہیں ہے، دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کے خلاف اس الیکشن لڑا تھا، تو ایک ساتھ جب وہ دونوں آئے ہیں تو زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ پی ڈی پی کشمیر اور دالی کو دیکھتی ہے اور بی جے پی جموں کی طرف اپنے کنسرنز کو ریز کرتی ہے، زیادہ تر اس کا کوئی اثر ایک دوسرے پہ شاید نہ ہوا ہو۔ اتنا ضرور ہے کہ جو لوگ بی جے پی سے ناخوش ہیں اور کشمیر ویلی میں شاید زیادہ تعداد ہے ان کی، وہ پی ڈی پی کو بھی مطلب ریسپانسبل ٹھہراتے ہیں کہ آج جو حالات ہوئے ہیں کہ ایک پروٹیسٹرز اگر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے پروٹیسٹ میں، تو یہ پی ڈی پی کو بھی وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، بیکاز بی جے پی ان کے ساتھ بھی ہے، ان کو بھی ٹھہراتے ہیں، لیکن بی جے پی سینٹر میں بھی تو ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوا ہے، اتنا ضرور ہے کہ پی ڈی پی کے سپورٹر ان سے جو غصہ ہیں وہ شاید ان سے آپ زیادہ اب وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہیں۔
یہ بتائیں کہ وفاقی گورنمنٹ کی دلی میں اس وقت اس معاملے میں کیا سوچ ہے؟
ہم نے جو دیکھا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں شاید جو گورنمنٹ ہے کافی وہ کنسرن ہے کہ کشمیر میں کیا ہوا ہے، اور یہ بہت کہہ رہے ہیں کہ سڈنلی ہوا ہے، حالانکہ کچھ سوتروں نے کہا ہے کہ برہان وانی کو تھوڑے ہفتوں کے لیے ٹریک کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ انکاؤنٹر ہوا تھا، لیکن وہاں ابھی کچھ پشٹی نہیں ہوئی ہے، کنفرم نہیں ہے کہ ایکچوئل انکاؤنٹر کس طرح سے ہوا تھا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ شاید لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی تعداد میں لوگ آئیں گے اور اتنا وائلنس ہوگا، یہ جو ایک پروٹیسٹر مرے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ ہوم منسٹر نے ایک اسپیشل میٹنگ کنوین کی ہے، اس کے بعد انہوں نے ایک بہت انیوژل چیز ہے اس گورنمنٹ کے لیے، انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے اپوزیشن کی طرف، مسٹر راجناتھ سنگھ نے سونیا گاندھی کو بھی فون کیا تھا، عمر عبداللہ کو بھی فون کیا تھا جو अपोजिशन पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर में और उनसे भी सपोर्ट मांगा है। ये बताया जा रहा है कि जो हुर्रियत के लीडरशिप है उनके साथ भी कुछ रीच आउट हो रही है, जिसकी वजह से हुर्रियत ने आज काफी क्लियरली कहा है कि प्रोटेस्टर्स को वायलेंस नहीं बनना चाहिए। तो आई थिंक अब जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए, जो 30 पैरामिलिट्री कमांडो के ग्रुप्स भी शायद वहां पर भेजे गए थे सिचुएशन को काम करने के लिए, लेकिन सेंटर के लिहाज से हमने अभी तक कोई मेजर स्टेटमेंट नहीं सुना है। इतना जरूर कहा है उन्होंने कि वायलेंस नहीं होना चाहिए और टेररिस्ट के लिए किसी को मौन करने के लिए आना नहीं चाहिए, बट उसके अलावा अभी तक कोई बड़े तौर से कोई स्टेटमेंट नहीं है।
दिल्ली से तज्जियाकार सुहासनी हैदर। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पिछले 3 रोज से भारत मुखालिफ मुजाहरों का सिलसिला जारी है और वादी कर्फ्यू और खौफ की जद में है। अब से कुछ देर पहले मैंने श्रीनगर में ही तज्जियाकार अल्ताफ हुसैन से बात की और उनसे पूछा कि मुजाहरे और तसादुम तो पहले भी होते रहे हैं, हालिया शोरश माजी से कितनी मुख्तलिफ है?
माजी में भी यहाँ बल्कि पिछले 20-25 साल से जो भारत की हुक्मरानी के खिलाफ यहाँ एक तहरीक चल रही है, मुसलह तहरीक की और अवामी तहरीक भी, तो एहतजाज होते रहे हैं हजारों की तादाद में। बल्कि हमने 2010 से पहले 2009 और फिर 2008 3 साल मुसलसल हमने यहाँ समर अनरेस्ट देखा, उसमें एक बार मैंने 5 लाख तक भी लोग देखे हैं सड़कों पर निकल आए और एहतजाज किया, तो एहतजाज होते रहेंगे। तो आज ये ऐसा है कि पिछले 3 रोज के दौरान अब तक पुलिस की फायरिंग में, भारतीय पैरामिलिट्री नीम फौजी दस्तों की फायरिंग में मरने वालों की तादाद 30 हो गई है। ये इसमें एक मुख्तलिफ पहलू है, इतनी बड़ी तादाद में इतना यूज ऑफ फोर्स हुआ है पुलिस और नीम फौजी दस्तों की जानिब से कि इतनी बड़ी तादाद में लोग मर गए हैं। इतनी तादाद में लोग मैंने मेरी दानिश में नहीं है कि 1-2 दिन में इतने लोग मर गए। और दूसरा पहलू इसका ये है कि ये आज एक अस्क्रियत पसंद है के जो मारे जाने के खिलाफ इस कदर लावा फूट गया, लोग सड़कों पर निकल आए, बहुत गुस्सा, शदीद एहतजाज हुआ। तो ये भी एक नया पहलू है कि पहले किसी इशू पे होता था मुजाहरा, लोग एहतजाज करते थे, अस्करीत पसंद मारे जाते थे, उनके जनाजों में भी उनके लोग बहुत बड़ी तादाद में शिरकत करते थे, लेकिन जिस ढंग से आज एक अस्करीत पसंद के मारे जाने पर लोगों ने एहतजाज किया है वो आप ही अपने मिसाल है।
ये बताएं कि ये जो तसादुम जो अब जारी है इसमें रहनुमाई कौन दे सकता है, इसमें कोई लीडरशिप कौन दे सकता है?
देखिए, जो यहाँ अल्लाह की पसंद क़यादत है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों लड़े या फिर जेकेएलआर जो भी तंजीमें हैं उन्होंने इतना किया है कि हड़ताल की कॉल दी है। यहाँ लोग अपने आप सड़कों पर निकल आए, अगर कॉल नहीं भी होती, बल्कि जब कॉल अभी अगर नहीं भी आई होती तो भी लोग जब जो ही ये खबर फैली कि बुरहान वानी और उनके 2 साथी मारे गए हैं, तो लोग त्राल की जानब, जो उनका होम टाउन है, वो त्राल की जानब जाने लगे। श्रीनगर से भी बहुत सारे लोग गए, बाहरी के दूसरे इलाकों से भी लोग, सारी सड़कें सारे रोड्स जा रहे थे त्राल की जानब। तो उसके साथ ही अलग रहनुमाओं की तरफ से हड़ताल की कॉल आई, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये लोग अपने आप कर रहे हैं।
वफाकी गवर्नमेंट जो है उसने अपोजिशन से भी राबता किया है, उसने हुर्रियत से भी राबता किया है और कहा जा रहा है कि ये एक मुस्बत कदम है। वादी में हुकूमत के जो ये स्टांस है, इनका जो लाए अमल है, इसको कैसे देखा जा रहा है, क्या तासुर है इसके बारे में?
देखिए, ये तो बातें हैं। कल एक मकामी हुकूमत के मिनिस्टर ने कहा था कि हम हुर्रियत से भी अपील करते हैं कि वो हमें अमन बहाल करने में मदद दें, ये तो बातें हैं। बात यह है कि हुकूमत की अपनी क्या पॉलिसी है। यहाँ की जो जम्मू कश्मीर में आजकल मखलूत हुकूमत है, जिसमें एक मकामी तंजीम है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी सरबराह मोहम्मद मुफ्ती है और जो कि वजीर आला भी है, और उनके साथ हुकूमत में शामिल है हिंदू कौम परस्त तंजीम भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो तो बिल्कुल कश्मीर के जो बेसिक इश्यूज है उसके खिलाफ, जो भारत में जो हिंदू कौम परस्त कंस्टिट्यूएंसी है, बीजेपी के हमेशा ये कोशिश रहती है कि उसको खुश करें, ताकि जब भी यहाँ मतलब अगले साल उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहे हैं, दूसरी जगहों पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, हिंदू कौम परस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा पजीराई हासिल हो। तो यहाँ जितनी वो सख्ती पॉलिसी अपनाएंगे उतना ही जम्मू कश्मीर के बाहर उनको उसका फायदा मिलेगा। तो ये एक डायलेमा है, जहाँ पीढ़ी भी चाहती कि मतलब उसको देखा जाता कि ये सॉफ्ट है, लोगों पे जुल्म नहीं करना चाहती, जबर नहीं करना चाहती है, लेकिन होता वही है कि अभी तक ये बात सामने आई है कि पुलिस और नीम फौजी दस्तों पे काबू नहीं कर सकी है, बल्कि वो कह रहे हैं हम देखेंगे कहाँ जरूरत से ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया गया, वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो यही है कि आप देख रहे हैं कि अगर ये इनका एक इस्तेदलाल ये है, दलील है हुकूमत की कि सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंप्स पे हमला किया गया, पुलिस स्टेशन पे हमला किया गया, तो मजबूर हो गए उस ताकत का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन पूछा जा सकता है कि अगर कोई किसी जख्मी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था एम्बुलेंस में, तो एम्बुलेंस को क्यों रोका गया, उसमें जो लोग थे उनको क्यों मारा पीटा गया, अस्पताल के कंपाउंड में क्यों टेर गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि श्रीनगर के एसएमएचएस हॉस्पिटल के कंपाउंड में टेयर गैस चलाई गई। तो ये सब क्यों हो रहा है, इनको कौन प्रवोक कर रहा है? जाहिर है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है वो कश्मीर को नहीं देखते हैं, कश्मीर में रायामा पे क्या असर होगा कैसे, तो वो देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के बाहर जो इंडिया में जो ओवरऑल जो सिचुएशन है उनको, जहां कांग्रेस की भी परेशानी है, भारतीय जनता पार्टी की भी परेशानी है, वो हिंदू कांग्रेस ताकतों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज ये पॉइंट आउट की है हिंदुस्तान में कुछ दानिश्वरों ने कि राहुल गांधी तक भी अब तक चुप है, वो नहीं चाहते हैं कि इस पे कुछ बोले, कहीं उनको एंटी नेशनल ना बताया जाए। तो जहां तक प्राइम मिनिस्टर मोदी का ताल्लुक है तो वो बिल्कुल वो बाहर हैं, ये अफ्रीकन टूर पे है आजकल, लेकिन वो ट्वीट करके कुछ साथियों को मुबारकबाद देते हैं बर्थडे की, लेकिन कश्मीर पे आज तक उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला है।
इस वक्त जो है लोग काफी मुश्तैल हैं, पुलिस का कहना है कि एक पुलिस अहलकार को उनकी गाड़ी में ही, उनकी गाड़ी को धक्का देके दरिया में गिरा दिया गया जिससे वो डूब के मर गए। आप बताइए कि आपके ख्याल में आगे हालात जो है क्या और कशीदा होते जाएंगे और वायलेंस होगी, क्या क्या आप देखते हैं आगे?
देखिए ये कोई भी रुख इख्तियार कर सकती है, ये मतलब ये आगे भी जारी रहेगी या इसमें काबू भी पाया जा सकता है, देखना इसके कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट इसको कैसे डील करती है। तो फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि अभी तक ये ज्यादा साउथ कश्मीर में था, आज नॉर्थ कश्मीर में भी बहुत होता भी थी। हमने भी पुलिस के का ही एक प्रेस नोट देख रहा था, उसमें दर्जनों जगह हैं शुमाली कश्मीर में जहां मुजाहरे हुए, पथराव हुआ, तसादम हुआ पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान। तो अगर ये मान लीजिए कि कुछ दिनों के बाद ये थम भी जाएगा, रुक भी जाएगा, लेकिन बात ये है कि लोगों में जो गम गुस्सा है, लोगों में जो इनसिक्योरिटी है, ये गम गुस्से की बात नहीं है। कश्मीर का जो आम आदमी है उसको अपनी पहचान के हवाले से, दूसरा ये है कि जो जम्मू कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती रियासत होने की जो पहचान है, ये एक मुस्लिम अक्सरियत रियासत है, उसको लेकर यहाँ आम आदमी है जम्मू कश्मीर का, उसको काफी खदशात है, काफी इनसिक्योरिटीज है। और दूसरी बात ये है कि जो मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए स्पेस तंग कर दी गई है, कोई मतलब कश्मीर के मसले को हल करने की जानिब कोई पेशकदमी नहीं हो रही है, इससे जो फ्रस्ट्रेशन है जो आम लोगों में, खासकर नौजवानों में जो फ्रस्ट्रेशन है, उसको जो ही कोई मौका मिलता है तो ये लावा फूट पड़ता है। जिसे हमने देखा 2010 में तो कई महीने तक चला ये सिलसिला एहतजाज का, तो आज पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन अगर ये रुक भी जाएगा इसकी कोई जमानत नहीं कि आगे फिर नहीं होगा, आगे जब भी मौका मिलेगा फिर शुरू होगा।
ये थे श्रीनगर से तजियकार अल्ताफ हुसैन। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पिछले तीन रोज से जारी कशीदगी को ख़त्म करने के लिए भारत की हुकूमत ने सियासी हरीफों और कश्मीर में सरगर्म तमाम सियासी हलकों से तआवुन की दरख्वास्त की है। गुज़श्ता जुमे को वादी भर में मकबूल मुसल्ला कमांडर बुरहान वानी की एक मुबैना तसादम में हलाकत के बाद एहतजाजी मुजाहरों की लहर फैल गई थी। यही सरबीन का आज हमारा बड़ा मौजू था, इस पर मजीद तफसील हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर भी मौजूद है। अब जिक्र करते हैं पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर का, और जो कशीदगी जारी है उसके नतीजे में लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ बटे खानदानों के दरमियान चलने वाली बस सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है, जिसके बायस 78 मुसाफिर ईद के बाद अपने अजीज व अकारिब से मिलने से महरूम रह गए, जबकि 10 मुसाफिर दूसरी जानब फंस कर रह गए हैं। इसी बारे में मसीद तफसीलात मुजफ्फराबाद से औरंगजेब जलाल से।
पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार सफर और तजारत के लिए कायम अदारे के डायरेक्टर शायद अहमद के मुताबिक इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर के इलाके बारामूला की इंतजामिया से राबता करने पर उनको बताया गया कि हालात की खराबी के बायस बस सर्विस मुअत्तल है। उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि मुसाफिरों की जान और माल की हिफाजत की गर्ज की वजह से यह बस सर्विस वादी कश्मीर में हालात के बेहतर होने तक بند رہے گی۔ شاہد احمد نے کہا کہ پیر کے روز 88 مسافروں نے آر پار جانا تھا، جن میں 58 مسافر مظفر آباد سے سری نگر جبکہ 30 مسافر سری نگر سے مظفر آباد آنے تھے۔ ان کے مطابق 10 مسافر ایسے ہیں جو سرحد کی دوسری جانب پھنس گئے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر واپس لوٹنا تھا۔ انڈیا اور پاکستان نے سرحد کے آر پار اعتماد سازی اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپریل سن 2005 میں 6 اشروں کے بعد ریاست جموں و کشمیر کے بٹ جانے والے خاندانوں کے درمیان پہلی بار بس سروس کا آغاز کیا تھا، جو آر پار سرحد پر موجود فوجوں کے درمیان کسی بھی کشیدگی کے باعث متاثر ہو جاتی ہے۔
یہ تھے مظفر آباد سے اورنگزیب جرال۔
بات کریں،
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں،
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں،
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فراق کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-1113۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اب کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہیڈ کوچ مکی آرتھر کی تجویز پر بیٹنگ کوچ گرانٹ فلار اور فٹنس ٹرینر گرانٹ لوڈن کے معاہدے میں ایک سال کی مزید توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں کے ساتھ 2 سالہ معاہدہ جولائی 2014 میں طے پایا تھا۔ پرتگال کی فٹ بال ٹیم یورو 2016 کی فاتح بن کر آج فرانس سے وطن واپس لوٹ رہی ہے۔ پرتگال نے پہلی بار فٹ بال کا کوئی بڑا مقابلہ جیتا ہے، اس لیے دارالحکومت لسبون میں ان کے فین فرانس کے خلاف جیت کا جشن منانے کے ساتھ اپنی ٹیم کے شاندار استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ کھیلوں کی ثالثی عدالت نے 5 مرتبہ ٹینس کی گرینڈ سلیم چیمپئن ماریا شراپووا کی ڈوپنگ کیس میں 2 سالہ پابندی کے خلاف اپیل کا فیصلہ 19 ستمبر تک ملتوی کر دیا ہے۔ اب شراپووا یقینی طور پر 5 اگست سے شروع ہونے والے ریو اولمپکس نہیں کھیل پائیں گی۔ ان پر یہ پابندی آسٹریلین اوپن میں ممنوع دوا میلڈونیم کے استعمال پر عائد کی گئی تھی۔ فیصلے پر دوبارہ غور کے لیے شراپووا نے پچھلے ماہ ہی کھیلوں کی ثالثی عدالت میں اپیل کی تھی۔ ومبلڈن چیمپئن اینڈی مرے کی اسی ہفتے برطانیہ اور سربیا کے درمیان ہونے والے ڈیوس کپ کے کوارٹر فائنل میں شرکت غیر یقینی ہے۔ اینڈی مرے کا کہنا ہے کہ اس بارے میں حتمی فیصلہ کپتان لیون سمتھ کے ساتھ بات چیت کے بعد کیا جائے گا۔ اینڈی مرے کہہ رہے ہیں،
میں محسوس کرتا ہوں کہ بہترین ٹینس تو ابھی مجھے کھیلنا ہے اور مستقبل میں جیت کے مزید مواقع ملیں گے، لیکن مجھے فخر ہے کہ کئی سالوں کے سبق کے بعد انتہائی پریشر کے باوجود بھی میں نے ایک بار پھر ومبلڈن جیت لیا۔
افغانستان اور آئرلینڈ کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان 5 ون ڈے انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز کا دوسرا میچ کل بیلفاسٹ میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمز کے درمیان پہلا ون ڈے گزشتہ روز بارش کی وجہ سے کھیلا نہ جا سکا۔
کھیلوں کے احوال آپ نے سبا ناز سے سنا۔ پاکستان کے معروف سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کے صاحبزادے فیصل ایدھی کا انٹرویو پروگرام میں آگے چل کر سنیں گے۔ سیروین کا نصف آیا ہے، یہاں سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی سے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مکمل کرفیو کا آج تیسرا دن ہے، لیکن ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 30 ہو گئی ہے۔ پاکستان نے حالیہ تشدد کا معاملہ ہر سطح پر اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانوی وزیر داخلہ تھریسا مے کو اب سے کچھ ہی دیر میں حکومتی جماعت کنزرویٹو پارٹی کی رہنما منتخب کر لیا جائے گا، جبکہ وہ ممکنہ طور پر اگلے ہفتے کے دوران ملکی وزیر اعظم بھی بن جائیں گی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ مزید 2 قیدیوں کو گوانتانامو بے جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ پہلے یمنی قیدی منصور احمد سعادت قذافی اور دوسرے تاجک قیدی محمد داؤ لیتوف ہیں اور اس کے بعد گونتانامو بے میں 76 قیدی رہ گئے ہیں۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے یورپی یونین سے اخراج کے بارے میں مذاکرات مشکل ہوں گے، اور امریکہ نے اپنے شہریوں کو بنگلہ دیش کے سفر کے دوران احتیاط برتنے کی تاکید کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
عبداللہ فاروقی اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے۔ حالات حضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سے سن رہے ہیں۔ جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ کی تنبیہ کے باوجود ملک کے صدر اور نائب صدر کی حامی فورسز کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، جمعے سے اب تک ان جھڑپوں میں 200 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار۔
جنوبی سوڈان میں یہ جھڑپیں ایک ایسے وقت میں شروع ہوئی ہیں جب اقوام متحدہ کی جانب سے چند گھنٹے قبل ہی خبردار کیا گیا تھا کہ لڑائی بند کی جائے اور تشدد کے پھیلاؤ کو روکا جائے۔ دارالحکومت جوبا سے ایک صحافی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس تازہ لڑائی میں بھاری اسلحہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔
میں جوبا کے مرکز میں ہوں جہاں گولیوں اور دھماکوں کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں۔ میں نے دو جنگی ہیلی کاپٹرز بھی منڈلاتے ہوئے دیکھے۔ ایئرپورٹ کے اطراف میں شورش جاری ہے۔ میری کچھ دیر پہلے سرکاری فوج کے ترجمان سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ نامعلوم باغیوں کی فورس ہے جو ایئرپورٹ کی قریبی عمارتوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے جنوبی سوڈان میں جاری جنگ کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے مشن نے کہا ہے کہ سینکڑوں افراد نے ان کے احاطے میں پناہ چاہی ہے، جبکہ امن بحال کرنے والے ایک چینی اہلکار کی موت ہو گئی ہے اور کئی افراد زخمی ہیں۔ سوڈان میں اقوام متحدہ کے مشن کی ترجمان شینتل پرساد نے کہا،
دونوں لیڈروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ گزشتہ سال طے پانے والے امن معاہدے کو نافذ عمل بنانے میں کردار ادا کریں، جس میں امن کا قیام اور مستقل جنگ بندی شامل ہے۔
جبکہ جنوبی سوڈان میں آکسفیم تنظیم کے سربراہ زلیٹکو گوگچ اقوام متحدہ کے سوڈان میں مشن کے حوالے سے کہتے ہیں،
گلیاں سنسان پڑی ہوئی ہیں لیکن کہیں کہیں چند شہری اپنے سامان کے ساتھ نظر آتے ہیں جو محفوظ پناہگاہ کی تلاش میں ہیں۔ جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ کا مشن بھی بے بس نظر آ رہا ہے، بلکہ کشیدہ حالات کا خود بھی شکار ہے۔
مقامی افراد کے مطابق ان جھڑپوں کی وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد متاثر ہو رہی ہے اور پناہ کی تلاش میں در بدر ہے۔ انٹرنیشنل گروپ کے ای جے ہوجن ڈان بتاتے ہیں کہ لاکھوں افراد مدد کے طلبگار ہیں۔
کل آبادی کا تقریباً ایک تہائی حصہ امداد کا منتظر ہے۔ بہت ہی پیچیدہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ آس پاس کے ممالک دونوں لیڈروں پر زور دیں کہ وہ اپنی فورسز کو کنٹرول کریں اور امن معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔
نائب صدر کے فوجی ترجمان کرنل ولیم نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر سلوا کیر امن کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حکومتی فوج کی جانب سے کی جانے والی کارروائی میں نائب صدر کے سینکڑوں حامی فوجی مارے گئے ہیں، جس کے بعد نائب صدر کی وفادار فورسز نے مختلف سمتوں سے دارالحکومت جوبا کی جانب پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ ان حالیہ جھڑپوں سے ایک بار پھر 2015 کا امن معاہدہ ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے، جس کے باعث ملک میں عدم استحکام میں اضافے کا خطرہ ہے۔
یہ تھیں اسلام آباد سے نازیہ گلزار، جو بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں۔ ہمارے بی بی سی ہندی کے ساتھی ونیت کھرے نے جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا میں پھنسے ایک بھارتی شہری سے بات کی۔
میرا نام ویر دادیا ہے اور ہمیش دادیا جو میرے ایلڈر بردر ہیں، ہم دونوں ساتھ میں ادھر ہیں جوبا ساؤتھ سوڈان۔ ہمارا فارماسیوٹیکل بزنس ہے تو ہم لوگ ادھر آئے تھے۔ ہم لوگ کا فلائٹ کل کا تھا، سنڈے، وہ فرائیڈے سے ہی ایئرپورٹ بند ہے اور حالات کل تک تو بہت خراب تھی۔ بہت جگہ بومنگ بھی ہو رہا تھا، بلٹس بھی کافی چل رہی تھی۔ مور دین جو بی بی سی اگر آپ دیکھیں ہوں گے کہ جو نیوز آ رہی تھی، مور دین 300 لوگ مر گئے ہیں ابھی تک۔ تو ابھی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، پر ہم لوگ نے میری بھابھی نے سشما سوراجی کو ٹویٹ کیا تھا، میں نے بھی ٹویٹ کیا تھا۔ نو ڈاؤٹ مجھے رسپانس آیا کہ آپ انڈین ایمبیسی مجھے رپورٹ کرے گی، तो उन्होंने इमीजिएटली मुझे फोन किया और उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया इंडियन एम्बेसी के नाम से। तो जो भी है हमको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आ रहे हैं, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से कब जा पाएंगे। सिर्फ ये आ रहा है सिचुएशन, यहाँ बॉम्ब हो रहा है, वहाँ बॉम्ब हो रहा है, पर आखिर में आगे क्या होने वाला है वो समझ में नहीं आ रहा अभी तक।
एम्बेसी वाले कह रहे हैं कि मतलब अभी वो क्लियर नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं कि कब तक आप निकल पाएंगे?
हाँ, क्योंकि यहाँ का सिचुएशन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये होने क्या वाला है, क्या क्या होगा। एक्चुअली क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है तो सिर्फ ये आ रही है ये एरिया में ये हो रहा है, वो एरिया में ये हो रहा है, पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि हालात कब ठीक होने वाले हैं। जो मुझे अभी तक तो शांत लग रहा है, पर अभी जैसे व्हाट्सएप का भी मैसेज वापस चालू हो गया, सुबह से कोई कोई एरिया में वापस शूटिंग चालू हो गई है।
कुछ चीजें अगर आपने कुछ देखी है उसके बारे में बता पाएंगे?
हाँ, कल शाम को जब हम लोग बैठे हुए थे होटल के अंदर तो एक बहुत जोर से एक बॉम्ब की आवाज आई थी। बम में एंड ऑफ द डे मालूम पड़ा कि वो एक्चुअली ये लोग ने एक पेट्रोल पंप को ही उड़ा दिया था, और गोलियां की तो गिनती है ही नहीं, मतलब आवाज आई ही रही है।
और खाने पीने की क्या स्थिति है, और जो स्थानीय लोग हैं उनसे किस तरह की मदद आपको मिल पा रही है?
हम लोग जहाँ रुके हैं वो जगह का नाम है होटल जुबा रहा, इंडियन की होटल है, और एक्चुअली ये जो जगह पे है उस ऑपोजिट ही एक सुपर मार्केट है चिट मार्ट करके, वो अपने दोस्त ही है, और ये जो एरिया है एक्चुअली सिक्योर है वैसे तो, और इंडियन की होटल तो अभी तो खाना तो मिल रहा है, और भगवान की दया है कि मानो इंटरनेट भी चालू है अभी तक तो कम्युनिकेट कर सकते हैं फैमिली के साथ और ट्वीट भी कर सकते हैं, बट आई डोंट नो आगे क्या होगा।
जनूबी सूडान में कशीदगी जारी है, और मुल्क के दारुल हुकूमत जुबा में फंसे एक भारतीय शहरी जो बीबीसी हिंदी के हमारे साथी विनीत खरे से बात कर रहे थे। अब रुख करते हैं पाकिस्तान का, जहां मुल्क में विफाक के जेर इंतजाम कबायली इलाके बाजोड़ एजेंसी में हुकाम का कहना है कि एक बम धमाके में दो मुबैना शिद्दत पसंद हलाक हो गए हैं। पेशावर से नामा नगार रिफतुल्लाह और अक्सई की रिपोर्ट।
पॉलिटिकल इंतजामिया बाजोड़ के एक अहलकार ने बीबीसी को बताया कि ये वाकया इतवार और पीर की दरमियानी शब सदर मुकाम खार से चंद किलोमीटर दूर तहसील सलारजई के इलाके में पेश आया। उन्होंने कहा कि इतलात हैं कि दो मुबैना शिदत पसंद रात की तारीकी में सड़क के किनारे धमाका खेज मवाद नसब कर रहे थे कि इस दौरान एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें दोनों अफराद मौके ही पर मारे गए। अहलकार का कहना था कि धमाका इतना शदीद था कि मरने वाले अफराद के जिस्म के आजाद दूर दूर तक टुकड़ों की शक्ल में फैल गए थे। अहलकार ने मजीद बताया कि वाकई की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और ये मालूम किया जा रहा है कि हलाक होने वाले अफराद कौन थे और वो किसको निशाना बनाना चाहते थे। ख्याल रहे कि बाजोड़ एजेंसी में गुज़िश्ते चंद महीनों के दौरान हदफ बनाकर कत्ल के वाकयात में एक मरतबा फिर से इजाफा देखा गया है। हालिया ज्यादातर हमलों में सिक्योरिटी अहलकार और हुकूमती हामी कबायली मशरान को निशाना बनाया गया है। ये अमर भी अहम है कि बाजोड़ एजेंसी में सन 2009 में होने वाले फौजी कार्रवाइयों के बाद शिदत पसंदों को इलाके से बेदखल किया गया था। बताया जाता है कि बाजोड़ के बेशतर अस्करियत पसंद सरहद पार अफगान इलाकों में पना लिए हुए हैं। कबायली मशरान का कहना है कि हर वाकये के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया जाता है और हमलों की तहकीकात भी होती है, ताहम इसके बावजूद टारगेट किलिंग के वाकयात में कमी नहीं आ रही। इन हमलों की जिम्मेदारी वक्तन फवक्तन कालेदम तंजीमें कबूल करती रही है। रिफतुल्ला उरुगजई, बीबीसी पेशावर।
पाकिस्तान की कौमी असेंबली में कायदे हिज्ब इख्तलाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि हुकूमत के पास अब भी मौका है कि वो संजीदगी का मुजाहरा करते हुए पनामा लीक्स पर जवाब तय करने के लिए अपोजिशन जमातों से राबते करे, जबकि दूसरी जानब हुकूमत ने पनामा लीक समेत दीगर अहम उमूर पर हिज्ब मुखालिफ की जमातों के साथ बातचीत में तातुल को ख़त्म करने और मुज़ाकरात बहाल करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
आज पार्लियामेंट हाउस में हिज्ब मुखालिफ की दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कौमी असम्बली में कायदे हिज्ब इख्तलाफ सैयद खुर्शीद शाह का कहना था कि पनामा लीक्स के जवाबित का तय करने के मामले पर हिज्ब मुखालिफ की जमातें मुत्तफिक हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि वजीर आजम वतन वापस आ गए हैं, इसलिए अब यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में संजीदगी का मुजाहरा करते हुए अपोजिशन के साथ मिलकर متفقہ ضوابط کار طے کرے. حکومت کے خلاف تحریک چلانے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں سید خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ اس بارے میں پارلیمنٹ میں موجود حزب مخالف کی دیگر جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. الیکشن کمیشن کے ارکان کی تعیناتی سے متعلق قائد حزب اختلاف کا کہنا تھا کہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ان سے رابطہ کیا تھا، لیکن ابھی تک انہوں نے حکومت کی طرف سے الیکشن کمیشن کے مجوزہ ارکان کے نام نہیں دیے. انہوں نے کہا کہ حزب مخالف کی جماعتیں ایسا الیکشن کمیشن چاہتی ہیں جو ملک میں شفاف انتخابات کا انعقاد کروائے. دوسری جانب حکومت نے پاناما لیکس اور دیگر ملکی امور پر اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے. اس بات کا فیصلہ لاہور میں وزیر اعظم میاں نواز شریف کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا. اجلاس میں چند وفاقی وزراء کے علاوہ پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی. پاکستان مسلم لیگ نواز کے ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق وطن واپسی کے بعد حزب مخالف کی جماعتوں سے رابطے کریں گے اور پاناما لیکس کے ضوابط کار طے کرنے سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس دوبارہ طلب کرنے پر بھی بات کی جائے گی. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ اگر حزب مخالف کی جماعتیں مذاکرات کی میز پر نہ آئیں تو پھر حکومت اور حزب مخالف کے مجوزہ ضوابط کار کو عام کر دیا جائے گا اور عوام ہی اس بارے میں فیصلہ کریں گے کہ کون مذاکرات سے بھاگ رہا ہے. واضح رہے کہ پاناما لیکس سے متعلق ضوابط کار طے کرنے سے متعلق حکومت اور حزب مخالف کی جماعتوں کے درمیان مذاکرات اب بھی تعطل کا شکار ہیں. اب تک حکومت اور اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ اجلاس ہو چکے ہیں، لیکن یہ اجلاس بے نتیجہ ثابت ہوئے ہیں. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کی لندن سے پی آئی اے کے ایک خصوصی طیارے پر واپسی پر پاکستان میں گرما گرم بحث چھڑ گئی ہے. اسے ٹیکس دہندگان کے پیسے کا ضیاع قرار دیا جا رہا ہے. اسلام آباد سے ہمارے ساتھی طاہر عمران نے اس کا جائزہ لیا، سنیں ان کی رپورٹ.
وزیراعظم نواز شریف سینیچر کو پی آئی اے کے خصوصی بوئنگ 777 طیارے پر لندن کے سٹینسٹڈ ہوائی اڈے سے لاہور واپس پہنچے. بی بی سی کو ملنے والے خط میں وزارت خارجہ کے ایک اہلکار نے پی آئی اے کی انتظامیہ کو لکھا تھا کہ وزیراعظم کو لندن سے واپس لانے کے لیے بوئنگ 777 طیارے کا انتظام کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ٹویٹر پر اس پر شدید تنقید کی تھی. انہوں نے لکھا، وزیراعظم نواز شریف تضادات سے بھرپور ہیں. ایک جانب کہتے ہیں کہ علاج کے تمام اخراجات خود دیں گے، دوسری جانب عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے پی آئی اے کا خصوصی 777 طیارہ واپسی کے لیے منگوا رہے ہیں. عمران خان نے سوال اٹھایا کہ کیا نواز شریف کے خاندان والے ذاتی خرچ پر ان کے لیے ایک طیارہ چارٹر نہیں کروا سکتے. عمران خان کا موقف تھا کہ پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسے ایک خصوصی طیارے پر خرچ نہیں کیے جانے چاہیے. لیکن اس طرح کی خصوصی پرواز کا خرچ ہے کتنا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے. ہوا بازی کی ویب سائٹ ایاٹا کے مطابق اس خطے میں جیٹ فیول کی قیمت جولائی کے آغاز پر 442 سے $456 فی میٹرک ٹن کے درمیان ہے. پھر ہوا بازی کی دیگر ویب سائٹس اور پی آئی اے کے ذرائع کے مطابق پاکستان سے لندن پرواز کے لیے اوسطاً ایک بوئنگ 777 طیارہ 100 ٹن کے قریب جیٹ فیول استعمال کرتا ہے. تو اس قیمت کے لحاظ سے اگر اس پرواز پر خرچ کیے گئے ایندھن کی قیمت کا اندازہ لگائیں تو وہ امریکی ڈالرز میں 44,000 سے $45,000 جبکہ پاکستانی روپوں میں 45 سے 47 لاکھ روپے کے قریب بنتی ہے. ادھر پی آئی اے کے ایک اہلکار نے دعویٰ کیا ہے کہ اس پرواز پر کل تقریباً 1,10,00,000 روپے کے قریب خرچ آیا جو پاکستانی وزارت خارجہ ادا کرے گی، جس نے اس طیارے کے لیے پی آئی اے کو درخواست بھجوائی تھی. تاہم پی آئی اے کے ترجمان نے جمعے کے روز اس خصوصی پرواز کے بارے میں کہا تھا کہ چونکہ لندن میں وزیراعظم اپنے عملے کے ساتھ امور حکومت دیکھ رہے تھے اور اس مقصد کے لیے ایک کیمپ آفس لندن میں قائم کیا گیا تھا، پی آئی اے کی معمول کی پروازوں میں اتنے سامان اور مسافروں کو لانے کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے پی آئی اے نے اس مقصد کے لیے خصوصی طیارہ لندن بھجوانے کا فیصلہ کیا. طاہر عمران، بی بی سی، اسلام آباد.
یہ تھے طاہر عمران جو اسلام آباد سے اپنی رپورٹ پیش کر رہے تھے. ہم نے پی آئی اے کے ترجمان دانیال گیلانی سے اس معاملے کی تفصیلات جاننی چاہیں، لیکن انہوں نے اس موضوع پر ہم سے بات کرنے سے انکار کر دیا. پھر ہم نے آفتاب حسن خان صاحب، ڈپٹی چیف آف پروٹوکول کے دفتر سے بھی رابطہ کیا. آفتاب حسن صاحب ہی کے دستخط تھے جو پی آئی اے کو بھیجے گئے خط پر تھے، جس میں وزیراعظم نواز شریف کے لیے طیارے کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کوئی رنگ نہ لائی.
سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے.
اور میں ہوں شہبارہ سلیم، میرا بھی آداب قبول کیجیے.
پروگرام آپ کا خط ملا میں ایک صاحب نے پہلے تو مشہور مصرع داغا کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا, اور پھر کہا کہ جب تک معاشرے کے سکر اجل الوقت کا خاتمہ نہیں ہوتا مثبت تبدیلی کی امید رکھنا احمقوں کی جنت میں رہنا ہے.
محمد طفیل کہتے ہیں, یہود النصارہ کے بارے میں آپ نے دفاعی کالم لکھ کر مغربی آقاؤں کا حق کے نمک ادا کر دیا.
آپ بھی سوال کریں اور اپنی رائے دیں. ہم اسے اتوار کو سیربین اور پیر کو جہانما میں نشر کرتے ہیں.
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. بھارت میں ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3035 دہلی. اور ای میل کے لیے ہمارا ایڈریس ہے urdu@bbc.co.uk.
چاپارا سلیم اور عارف وقار کو اجازت دیجیے.
پاکستان کے دیگر حصوں کی طرح صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بھی قائم عیدی ہوم میں زیر کفالت بچوں اور خواتین کے علاوہ اس کے رضاکار بھی عبدالستار عیدی کی وفات پر بہت افسردہ ہیں. عیدی ہوم میں رہائش پذیر بچوں کا کہنا ہے کہ عیدی کی موت سے وہ ایک مرتبہ پھر یتیم ہو گئے ہیں. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
عیدی ہوم کوئٹہ میں یتیم اور بے سہارا بچوں اور بچیوں کے علاوہ ایک بے سہارا گونگی خاتون بھی ہے. عیدی اوم کے ایک رضاکار محمد ادریس نے بتایا کہ 17 سال قبل ایک خاتون عیدی رضاکاروں کو سڑک پر ملی تھی جسے عیدی اوم لایا گیا. اس وقت سے وہ یہاں مقیم ہے. محمد ادریس کے مطابق عیدی صاحب اس خاتون کا بہت خیال رکھتے تھے. عیدی کے وفات پر جہاں دوسرے لوگ آبدیدہ تھے وہاں اس گونگی خاتون کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں دواں تھے. محمد ادریس نے بتایا کہ جب عبدالستار عیدی کوئٹہ آتے تو ایک گونگی خاتون ہی ان کے لیے کھانا پکاتی تھی. رونے کے ساتھ ساتھ ایک خاتون دیواروں پر لگی عیدی کی تصاویر کو بھی اپنے دوپٹے سے صاف کرتی رہی. محمد ادریس کا کہنا تھا کہ عیدی صاحب تو سب سے پیار کرتے تھے لیکن بچیوں کے لیے ان کا پیار بہت زیادہ تھا.
مولانا ابو جو ہے ان کا ایک بچہ نہیں تھا, ایک تمام سنٹر جو ہے پڑھے میں وہ ہر بچے کو ہر بیٹی کو وہ بیٹی کر کے بلاتے تھے اور لڑکیوں سے تو بہت محبت کرتے تھے. وہ
گونگی خاتون کی طرح عیدی اوم کوئٹہ میں زیر کفالت یتیم اور بے سہارا بچے بھی عیدی کی موت پر غمگین تھے. وہ انہیں مولانا ابو کہتے رہے. ان بچوں میں دانش بھی شامل تھا. ان کا کہنا تھا کہ ان کی پرورش عیدی اوم کے ایک جھولے میں ہوئی اور عیدی کی وفات پر وہ ایک مرتبہ پھر یتیم ہو گئے.
ہم نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا تھا, ہم سینٹر میں آئے تھے, اس جھولے میں تھے, ہمارا کو مولانا ابو نے اٹھایا تھا, انہوں نے بہت پیار دیا تھا ہمارے کو. آج ان کے فوت ہو گئے, ہم لوگ یتیم ہو گئے. ایک مرتبہ پہلے ہوئے, اب پھر ہو گئے ہم لوگ یتیم.
عیدی اوم کوئٹہ کی رضاکار خاتون کراچی سے آئی ہے.
بہت اچھے انسان تھے, کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا یہ غیر ہے, یہ اسٹاف ہے یا یہ کچھ ہے, یہ ان کو دینا نہیں دینا, سب کو ایک اس پہ رکھتے تھے. اسٹاف کے لیے اگر بچوں کے لیے چیز لائیں تو اسٹاف کے لیے بھی لائیں, سب کو ایک برابر سمجھتے تھے, سب سے پیار محبت سے بات کرنا.
عیدیوں میں زیر کفالت لوگوں اور اس کے رضاکار اگرچہ عیدی کی موت پر افسردہ ضرور تھے, تاہم اس بات پر مطمئن تھے کہ انہوں نے جو ادارہ بنایا ہے وہ بے سہارا لوگوں کے لیے ایک سہارا رہے گا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
عبدالستار عیدی کے انتقال کے بعد عیدی فاؤنڈیشن کا انتظام ان کے صاحبزادے فیصل عیدی کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ساتھی شفیع نقی جامی نے فیصل عیدی سے بات کی اور پوچھا کہ ان کے والد کے انتقال کے بعد کیا وہ ان کی روایات کو برقرار رکھ پائیں گے.
اکثر عیدی صاحب کو پوچھتا تھا کہ عیدی صاحب میں نہیں چلا سکوں گا, آپ مجھے کیوں اتنی بڑی ذمہ داری دے رہے ہیں, تو عیدی صاحب نے جو ہے وہ ہمیشہ یہی ایک بات کہی کہ فیصل تمہیں ہی چلانا ہے, میں آپ سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا, تم کچھ بھی بولو مجھے کوئی سے غرض نہیں, لیکن تمہیں ہی یہ چلانا ہے اور تم بہت اچھے طریقے سے چلا لو گے مجھے اندازہ ہے. اب جو ہے وہ ان کی خواہش پہ بھی جو ہے وہ عمل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ میری بھی جو ہے وہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ طاقت دے, ہمت دے, توفیق دے اور راستہ جو ہے وہ مجھے دکھائے تاکہ جو ہے وہ میں اس ادارے کو جو ہے وہ چلا سکوں اور ویسے ہی چلا سکوں جیسے عیدی صاحب نے چلایا.
عیدی صاحب کی رحلت کے بعد کیا عطیات میں کمی کا خدشہ ہے؟
ہاں, یہ عیدی صاحب یہ ہر رمضان میں جب پچھلے 3-4 رمضانیں جو گزری ہیں اس میں ہر رمضان میں باقاعدہ ایک منظم پروپیگنڈے کے ذریعے رمضانوں کے اندر خاص عیدی صاحب کے خلاف ایک نیوز چلائی جاتی تھی کہ وہ انتقال کر گئے, اور اس نیوز کا جو ہے وہ ہمیں اکثر اثر پڑتا تھا نیگیٹو, اور ہمارے جو چندے دینے والے ہیں وہ عیدی صاحب کی شخصیت کو دیکھ کے جو ہے وہ چندہ دیتے تھے اور عیدی صاحب کے کام کو دیکھ کے چندہ دیتے تھے.
اچھا, تو کون پھیلاتا تھا ایسی افواہیں یا غلط خبریں؟
دیکھیں, یہ غیر ترقی پسند جو سوچ رکھنے والے ہیں, رجعت پسند اور انتہا پسند ترک جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے ہی ہمیشہ ایدی صاحب کو تنگ کیا. سرمایہ داروں کے ساتھ مل کے ان جو ہے وہ ملاؤں نے ہمیشہ ایدی صاحب کو پریشان کیا, ہمیشہ ان کو کافروں کے مسجدوں کے اندر جمعے کی نمازوں میں جو ہے رمضانوں کی جو ہے وہ جمعے کی جو نماز ہوتی تھی جمعے اس میں بھی انہوں نے ایدی صاحب کو کبھی قادیانی بنایا تو کبھی ان کو آغا خانی بنایا تو کبھی ان کو کافر بنایا اور لوگوں سے درخواستیں کی کہ ایدی صاحب کو چندہ نہ دیں. میں ان سے بس درخواست کروں گا کہ اب وہ مر چکے ہیں, اب ان کے بارے میں فتوی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
اطلاع ہے کہ ایدی صاحب کی نماز جنازہ پر کچھ لوگوں کو اعتراض رہا کہ حکومت نے اسے ہائی جیک کیا, آپ کے خیال میں کیا یہ اعتراض درست ہے؟
مجھے بہت سارے سینکڑوں لوگوں نے, ہزاروں لوگوں نے بلکہ سینکڑوں لوگوں نے وفد نے آ کے پچھلے تین دنوں سے میرے سے ملاقات کر رہے ہیں اور مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں جنازے میں بہت پریشانی ہوئی, ہمیں تین تین دو دو چار چار کلومیٹر دور تک گاڑیوں کی پارکنگ ہمیں رکھنے کے لیے رکھا گیا اور راستے بار بار بند کر دیے جاتے تھے. تو ہمیں بہت جن جو لوگ نمازے میں جنازے میں پہنچے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں دو دو گھنٹے پیدل چلنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس مقام تک پہنچ سکے, سیکیورٹی کا ایک ہی گیٹ تھا, دشواری بہت ہوئی. تو یہ بات بہت سارے لوگوں نے کی ہے, لیکن اب اسٹیٹ کی بھی ایک رسپانسبلٹی تھی, وہ ایک ان کو ایک جو ہے وہ عزت دینا چاہتی تھی. تو اب ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اسٹیٹ کا, بھلے ہم اس سے متفق نہ ہو, ہم اس میں خامیاں ہوں, لیکن جو اسٹیٹ نے کردار ادا کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر تھا اور اس خراج عقیدت انہوں نے اس طریقے سے پیش کی, میں ان کا شکر ادا کروں گا.
فیصل ایدی صاحب, آپ ان کے صاحبزادے ہیں اور ایک عرصے سے ایدی فاؤنڈیشن کا نظم و نسق چلا رہے ہیں, لیکن ہر شخص کی اپنی سوچ اور ترجیحات بھی ہوتی ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ہے جو آپ کرنا چاہتے تھے لیکن والد صاحب کی زندگی میں نہ کر پائے لیکن اب کرنا چاہیں گے؟
بہت سارے کام تھے. دیکھیں, میں دو تین چیزیں ایسی تھیں, ایدی صاحب کے جتنے بھی پرانے ورکرز تھے اگر میری ان سے نہیں بھی بنتی تھی تو میں ان کو کبھی نکالتا نہیں تھا, جو سینئر ورکرز تھے اور ان کو میں کبھی بھی نہیں نکالتا تھا. میں چاہتا تھا کہ ایدی صاحب کہیں پہ بھی یہ محسوس نہ کریں کہ میرے رکھے ہوئے آدمیوں کو فیصل نکال رہا ہے اور وہ اپنے جو ہے وہ دائرہ کار کو مضبوط کر رہا ہے. میں نے کبھی یہ فیلنگ ایدی صاحب کو نہیں آنے دی اور اس کو میں نے ہمیشہ کنٹینیو رکھا. آج بھی وہی جو 30 سال 40 سال پرانے ورکرز تھے میرے ساتھ کام کرتے ہیں, بھلے میں جتنا بھی اختلاف ہو میرے سے, میرے کام سے اختلاف ہو, مجھے ان سے اختلاف ہو, لیکن میں نے ان کو نکالا نہیں اور آگے بھی میں نہیں نکالوں گا, کیونکہ وہ ایدی صاحب کے رکھے ہوئے ہیں اور میرے لیے اتنا ہی معزز ہیں جتنا ایدی صاحب کے لیے تھے.
چلے, وضاحت کر دی آپ نے, لیکن میں یہ سوال اس لیے کر رہا تھا کہ پالیسی وہی رہے گی جو پہلے تھی, اس میں کوئی تبدیلی ہوگی؟
میری نئی پالیسی تو نہیں ہوگی, بنیادی چیزیں تو وہی چلیں گی ایدی فاؤنڈیشن کی اور مقاصد بھی وہی رہیں گے. نظریاتی طور پہ ایدی صاحب جو تھے وہ سوشلسٹ ذہن کے تھے اور مجھے بھی انہوں نے سوشلسٹ ذہن کی تربیت دی اور میری اکثر ان سے جو ہے وہ سوشلسٹ جو گزرے ہیں لیڈر ان کے بارے میں بات چیت ہوتی رہتی تھی, ہم ان کے بارے میں متفق ہوتے تھے اور مختلف واقعات اور مختلف جو مختلف ممالک میں انقلابات آئے اس کے اوپر بہت ان کی گہری نظر ہوتی تھی پوری دنیا کے تمام ممالک پہ, اور فیڈیل کیسٹرو اور بہت سارے دیگر, نیلسن منڈیلا, ان کو بہت افسوس تھا نیلسن منڈیلا کے انتقال کا, اور جو ہے اس طرح کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان سے وہ بہت ہی متاثر تھے اور انشاءاللہ انہی نظریوں پہ انہی بنیادوں پہ ہم جو ہے وہ اس ادارے کو چلائیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اس ادارے کو چلائیں.
یہ تھے معروف سماجی کارکن عبدالستار ایدی کے صاحبزادے فیصل ایدی, جن سے ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی نے بات کی. اب ذکر پاکستان میں سیاحت کا. خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں حکام کا کہنا ہے کہ عید الفطر کے موقع پر 400,000 سیاحوں نے سوات کا رخ کیا. طالبان کی بے دخلی اور قیام امن کے بعد سوات میں باہر سے آنے والوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے. عید کی چھٹیوں کے آخری دن 35,000 سے زائد لوگ سوات کے مختلف سیاحتی مقامات سے لطف اندوز ہوئے. سیاحوں کی آمد کے یہ اعداد و شمار سیکیورٹی اداروں, حکومت اور سوات انتظامیہ کے مرتب کرتا ہے. تفصیل سوات سے سید انور شاہ کی اس رپورٹ میں.
سوات کے سیاحتی مقام کالام کے ہوٹل ایسوسی ایشن کے صدر عبدالودود نے بی بی سی کو بتایا کہ علاقوں کی تعداد میں سیاحوں کی آمد سے کالام کی رونقیں بحال ہیں۔ ان کے مطابق کالام میں موجود تمام ہوٹل سیاحوں سے بھر گئے تھے۔ ہوٹلوں میں کمرے دستیاب نہ ہونے کے باعث ہزاروں سیاحوں نے دریا کنارے، مساجد اور کرائے کے مکانوں میں قیام کیا۔ لاہور سے خاندان سمیت کالام آنے والے ایک خاتون سیاح ریشم نے بی بی سی کو بتایا،
ہم جی لاہور سے آئے ہیں، بہت خوبصورت جگہ ہے لیکن خراب سڑکیں تکلیف کا باعث ہے، کئی جگہوں پر مجھے بچے سمیت گاڑی سے اترنا پڑا ہے کیونکہ جو بڑے بڑے کنڈر ہے اس میں گاڑی نہیں گزر سکتی، البتہ حکومت کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دے۔
پشاور سے چند دوستوں کے ہمراہ آئے ہوئے سیاح لطیف افریدی نے بتایا کہ سوات کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں، خوبصورت باغات، آبشار، دریا کا ٹھنڈا پانی اپنی مثال آپ ہے، تاہم سڑکوں کی خراب صورتحال ذہنی و جسمانی تھکاوٹ میں اضافے کا سبب بنی ہے۔
ٹریفک کا نظام کافی کمزور ہے، سڑک بالکل جو روڈ ہے وہ کافی تنگ ہے اور مطلب ٹو روز والا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جام رہتی ہے اور تقریباً آٹھ آٹھ نو نو گھنٹے لوگ جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ پہ پھنسے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو مطلب ٹورسٹ پوائنٹ جو ہوتے ہیں، ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہے۔
خیال رہے کہ سوات میں شورش کے خاتمے کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں سیاح سوات آئے۔ واضح رہے کہ 2010 میں سوات میں آنے والے بدترین سیلاب کی وجہ سے بحرین تا کالام دریا برد ہونے والے 35 کلومیٹر سڑک کی وجہ سے سیاحوں کو شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ سید انور شاہ، بی بی سی، سوات۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں حکام کا کہنا ہے کہ 1 جولائی سے شروع ہونے والی طوفانی مانسون بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے اب تک صوبے بھر میں 45 افراد ہلاک اور 25 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیل عارف شمیم کی زبانی۔
خیبر پختونخوا میں قدرتی آفات سے نپٹنے کے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کی طرف سے پیر کو جاری کردہ تازہ اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 10 دنوں کے دوران بارشوں کی وجہ سے سب سے زیادہ جانی و مالی نقصان پہاڑی ضلع چترال میں ہوا ہے، جہاں سیلاب کے باعث اب تک 29 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مرنے والوں میں 21 عام شہری اور 8 فوجی اہلکار شامل ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ چترال میں سیلاب کی وجہ سے 10 افراد بدستور لاپتہ ہیں جن کی تلاش کا کام جاری ہے۔ صوبے کے جنوبی ضلع کوہاٹ میں بھی بارشوں اور چھتوں کے گرنے کے واقعات میں 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد بھی شامل ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مردان، مالاکن، مانسہرا اور سوات کے اضلاع میں بھی بارشوں اور تیز ہواؤں کے باعث 9 افراد ہلاک ہوئے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ طوفانی بارشوں کی وجہ سے صوبہ بھر میں 25 افراد زخمی جبکہ 50 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے، تاہم مقامی ذرائع نے زخمیوں اور دیگر نقصانات کی تعداد زیادہ بتائی ہے۔ چترال سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق 2 جولائی کی رات اور سون کے علاقے میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہونے والے 50 کے قریب خاندان بدستور در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ چترال سے رکن صوبائی اسمبلی سلیم خان نے بی بی سی کو بتایا کہ بیشتر بے گھر خاندان حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چترال میں گزشتہ 4 سالوں سے مسلسل ہر سال سیلاب آ رہے ہیں، جس سے علاقے کا تمام بنیادی ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے بحالی کا کام انتہائی سست روی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے سیلاب متاثرین اور دیگر عام شہریوں کی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ محکمہ موسمیات کی طرف سے رواں سال ملک بھر میں شدید مانسون کی بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سال بارشیں 10 سے 20% زیادہ ہو سکتی ہیں۔
عارف شمیم سے سنی آپ نے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ۔ ایک نظر بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ڈالتے ہیں، جہاں ایک خبر لگی ہے کہ ٹریسا میں اس ہفتے برطانیہ کی وزیر اعظم بن جائیں گی۔ موجودہ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے برطانیہ کے یورپی یونین والے ریفرینڈم میں ملک کے باہر نکل جانے کے فیصلے کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا، اور ان کی جو ٹریسا مے کی جو حریف ان کی مد مقابل تھی اینڈریا لیٹسم، انہوں نے آج مقابلے سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں امبر خیری، پروڈیوسر تھیں نصرت جہاں، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے کرس مارشل اور اسلام آباد میں عامر صدیق۔ خالد کرامت کو سربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں عبداللہ فاروقی سے خبروں کا خلاصہ۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مکمل کرفیو کے تیسرے دن ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 30 ہو گئی. پاکستان نے حالیہ تشدد کا معاملہ ہر سطح پر اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے. ادھر بھارتی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے تازہ بیانات دہشت گردی سے اس کی مسلسل وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں جسے وہ سرکاری پالیسی میں آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے. برطانوی وزیر داخلہ تھریزا مے کو اب سے کچھ دیر میں حکومتی جماعت کنزرویٹو پارٹی کی رہنما منتخب کر لیا جائے گا, جبکہ وہ ممکنہ طور پر اگلے ہفتے کے دوران ملکی وزیر اعظم بھی بن جائیں گی. اور امریکہ کا کہنا ہے کہ مزید دو قیدیوں کو گوانتانامو بے جیل سے رہا کر دیا گیا ہے. پہلے یمنی قیدی منصور احمد سعد الدافی اور دوسرے تاجک قیدی محمد داؤد لیتوف ہیں. اس کے بعد گوانتانامو بے میں صرف 76 قیدی رہ گئے ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.